نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين.
تو اصل میں دیکھا جائے تو ہر چیز کی اصل جو ہے وہ اباحت ہے، لیکن اگر کوئی پاک چیز ہے اور آپ پاک چیز کو کچھ ایسی چیزیں ملا کر اس کو آپ ایسا بنا رہے ہیں جو آپ کی عقل کو نقصان دے اور جو آپ کے جسم کو نقصان دے، چاہے وہ لذت دیتی ہو آپ کو لیکن وہ بھی ہمارے لیے کیا ہوگی، حرام ہوگی، جس کی مثال شراب ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو اصول ہمیں بتائے گئے ہیں الحمدللہ کے طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں جو آپ کے ذہن دل و دماغ کو طاقت بخشتی ہو، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، جس سے آپ کو لذت بھی حاصل ہوتی ہو اور جو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور باقی چیزیں پھر ہمارے لیے نام لے کر بتا دیا گیا جو ہمارے لیے حرام ہے، جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک اصول دے دیا ہے اور ہماری شریعت نے بھی ہم کو ایک اصول دے دیا ہے. اور وہ اصول کیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جانور جن کو تم نے سکھایا ہو، جن کو تم نے تعلیم دی ہو. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں بہت ہی اچھی بات لکھتے ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے ہم کو، یعنی یہ آیت سے ہمیں عالم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور جہالت کا نقصان پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عالم کو کیسی فضیلت حاصل ہے جاہل کے اوپر. جب ایک کتے کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک کتا جو جس کو تم نے تعلیم دی ہو، جس کو تم نے سکھایا ہو، جس کو تم نے سدھایا ہو، اور وہ جا کر تمہارے لیے شکار پکڑ لائے، تو وہ شکار تمہارے لیے جائز ہوگا بنسبت ایسے کتے کے جس کو تم نے سکھایا نہ ہو، جس کو تم نے تعلیم نہ دی ہو کہ کیسے شکار کیا جاتا ہے. تو وہ جانور اگر تمہارے لیے کوئی جانور پکڑ کر لائے، شکار کر کے لائے، تو تم وہ جانور کو کھا نہیں سکتے. سبحان اللہ، تو جب ایک جانور کے لیے تعلیم کی بات آ رہی ہے اور اس کو فضیلت دی گئی ہے، تو ایک انسان کے لیے آپ امیجن کریں، سوچیں کہ اس کے علم کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، عام انسان پر. تو بہرحال یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت یا کوئی وقت نہیں ہے اس انسان کی جس کے پاس علم نہ ہو اور وہ عالم جس کے پاس عمل نہ ہو. یعنی علم بھی اگر ہے تو اس کے اوپر عمل ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر اصل میں شکار کی بات کی جا رہی ہے، اور ہم یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا ہر چیز اویلیبل ہونا. اس زمانے میں شکار کر کے ہی زیادہ تر جانور حاصل کیے جاتے تھے، کیونکہ سفر بہت کرنا پڑتا تھا اور سفر میں تمام جنگل ہی جنگل ہوتے تھے. تو اس صورت میں اب راستے میں ان کے لیے کوئی ہوٹل تو تھی نہیں کہ وہ وہاں سے جا کر ہوٹل میں جائیں، بیٹھیں اور کھانا آرڈر کر دیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں. اور یوزلی اب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے انڈیا پاکستان میں اسپیشلی ڈھابا سسٹم ہوتا ہے کہ ہر راستے پر تھوڑی دیر کے بعد ڈھابا بنا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو بہت اچھا کھانا مل جائے گا، فریش بنا ہوا کھانا. اور یہاں باہر ملکوں میں، کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ موٹل اور ہوٹل بنے ہوتے ہیں جہاں ہم کو ہمارے لیے ہر سہولت کی چیز مل جاتی ہے. لیکن اس زمانے میں وہاں تو کوئی ایسے ہوٹل نہیں ہوتے تھے، نہ موٹل ہوتی تھی نہ ڈھابا ہوتا تھا. تو کیا کریں کھانا، اور سفر 15-15 دن کا ہوتا تھا، بعض اوقات تو مہینہ بھر کی مسافت طے کرنا ہوتی تھی. تو جانور جو بھی راستے میں جو جنگلی جانور مل جاتے تھے، جنگل میں مطلب یعنی وہ جانور جو کہ حلال ہے ہمارے لیے، تو ان کا شکار کر کے وہ لوگ کھاتے تھے. اب اگر تمہارے پاس ایسا کوئی جانور ہے جس کو تم نے اچھی طرح تعلیم دی ہو، وما علمتم من الجواری، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے تعلیم دی ہو، سدھایا ہو، یعنی جو تم شکاری جانوروں کو شکار کرنا سکھاتے ہو، وہ شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے. اور یہ آیت ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت ہی احسان ہے، لطف و کرم ہے، اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ان کے لیے حلال رزق کی راہیں کشادہ کر دی ہیں، اور ان کے لیے شکاری جانوروں کے شکار کیے ہوئے اس شکار کو بھی حلال کر دیا ہے جس کو وہ ذبح نہیں کر سکتے. اور شکاری جانور سے مراد کون سے ہو سکتے ہیں؟ کتے ہیں، چیتے ہیں، باز وغیرہ ہیں. باز آپ کو معلوم ہے بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے جو اپنے دانتوں سے یا پنجے سے شکار کو پکڑتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوئی. دوسرا، شکاری جانور کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو شکار کے لیے سکھایا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کو تعلیم دی گئی ہو کہ کیسے شکار کیا جاتا ہے. ایسا سکھانا جس کو عرف عام میں سکھانا کہتے ہیں، یعنی اگر اسے شکار پر چھوڑا جائے تو وہ شکار پر جھپٹے، اور اگر اس کو روک دیا جائے تو فوراً رک جائے، اور جب شکار کو وہ پکڑ لے تو اس کو خود نہ کھائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو علمکم اللہ، یعنی جس طریقے سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اسی طریقے سے تم نے ان کو سکھایا ہو جن کو تم شکار کے لیے بھیجتے ہو جانوروں کو، یا وہ تمہارے لیے اس شکار کو پکڑ کر رکھنے جس کو تم کھانا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں، یعنی وہ شکار کو تمہارے لیے روک رکھیں، اور جس شکار میں سے شکاری جانور نے کچھ کھا لیا ہو تو اس کے بارے میں پھر یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ آیا اس نے شکار کو اپنے مالک کے لیے پکڑا تھا یا خود بھی کھانا چاہتا تھا. اور شکاری جانور کے لیے شرط ہے کہ وہ کتا ہو یا باز وغیرہ شکار کو زخمی کرتا ہو، اس کا گلا نہ گھونٹتا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من الجواری. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی گلا گھٹ کر مر جانے والے جانور کو، جو ہم پہلے پیچھے پڑ چکے کہ جو گلا گھٹ کر جانور مر جاتے تو وہ ہمارے لیے حرام ہے، ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے. تو اگر کتے وغیرہ نے اس شکار کا گلا گھونٹ دیا ہو یا اسے اپنے نیچے دبا کر اپنا بوجھ ڈال کر اسے ہلاک کر دیا ہو، تو پھر اس کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. تو شکاری جانور وہ ہیں جو شکار کو اپنے دانتوں یا پنجوں سے زخمی کرتے ہیں، اس کو مار نہیں دیتے یا اس کا گلا نہیں گھونٹ دیتے یا اس کو دبا کر نہیں مار دیتے. ٹھیک ہے، اور شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے جیسے کہ صحیح حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے، لیکن عام کتا پالنا حرام ہے، کیونکہ کتے کے شکار اور اس کو شکار کے لیے سکھانے کے جواز سے پتا چلتا ہے کہ اس کو پالنا جائز ہوگا. کہیں آپ کا فارم ہاؤس ہے، کوئی آپ کا کھیت ہے، کوئی گھر کی رکھوالی کے لیے، بہت بڑا گھر ہے اور وہاں کچھ ہو سکتا ہے بہت سارا پیسہ وغیرہ ہو، تو اس کے لیے کتا پالنا جائز ہے، یعنی کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے. عام طور پر کتا پالنا کھیلنے کودنے کے لیے یا صرف پیٹ کے طور پہ پالنا، کتا بالکل بھی جائز نہیں ہے پالنا، اور نہ ہی اس کو گھر میں لانا جائز ہے. یہ شکار کے لیے رکھا جا سکتا ہے اور اس کو گھر کے باہر ہی رکھا جائے گا، گھر کے اندر نہیں لا سکتے اس کو. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ شکار کو اگر کتے کے منہ سے نکلا ہوا لعاب وغیرہ لگ جائے، جو اس کا لعاب مطلب جو اس کا تھوک ہوتا ہے، تو وہ پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتے کے مارے ہوئے شکار کو مباح قرار دیا ہے، اور شکار کو دھونے کا حکم نہیں ہے. یہ چیز شکار کو لگے ہوئے کتے کے لعاب کی طہارت پر دلالت کرتی ہے. ویسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتا منہ ڈال دے برتن میں تو ہم کو اس کو 7 دفعہ دھونا ہے، ہے نا، اور دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ جو نجاست ہوتی ہے وہ کتے کے لعاب میں ہوتی ہے، لیکن جس کتے کو آپ نے سکھایا ہو اگر وہ اپنے منہ سے شکار کرے گا، تو پھر اس جانور کو جس کو کتے نے منہ لگایا تھا اس کو دھونے کے بارے میں ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا ہے. اور اس میں علم کی فضیلت ہی یہاں پر ہم کو دلیل ملتی ہے، کیونکہ جو سکھایا ہوا شکاری جانور کا مارا یا پکڑا ہوا شکار علم ہی کی وجہ سے مباح ہوتا ہے ہمارے لیے، یعنی اس کو سکھانے کی وجہ سے وہ شکار ہمارے لیے حلال ہوا. اگر اس کتے کو تعلیم نہیں دی گئی تھی تو اس کا مارا ہوا شکار ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتا. اور شکاری کتے اور شکاری پرندے وغیرہ کو سکھانے میں اگر وقت جا رہا ہو ہمارا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ شکاری جانور کو سکھانا اور اس سے فائدہ اٹھانا، اس کی یہاں پر عباحت ہم کو پتہ چل رہی ہے، اس کی حلت پتہ چل رہی ہے کہ وہ حلال ہے. اور یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جو کتے کی فروخت کو جائز قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خریدے بغیر کتے کا حصول ممکن نہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کتے کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں جائز ہو جاتی ہے کہ سکھائے ہوئے کتے اگر جب اس کو سیل کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے سکھائے ہوئے کتوں کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو سیل کریں، تو اس صورت میں اس کو خریدنا یا بیچنا جائز ہوگا. اور شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت تکبیر پڑھنا شرط ہے، اللہ اکبر کہنا. اگر شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑی گئی ہو تو اس کا مارا ہوا شکار جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں. اور شکاری جانور کے مارے ہوئے شکار کو کھانا جائز ہے، خواہ شکار مر گیا ہو یا زندہ ہو. اگر مالک شکار کو اس حالت میں پالے کہ ابھی وہ زندہ ہو، تو ذبح کیے بغیر اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. یعنی جب آپ نے ایک کتا چھوڑا جو آپ کا سکھایا ہوا ہے اور کہا کہ جاؤ ہرن پکڑ کر لاؤ، وہ کتا جاتا ہے وہ ہرن کو پکڑ لیتا ہے، لیکن اس کے پنجے سے کسی وجہ سے وہ یعنی ایسا اس کو گھاؤ لگاتا ہے، زخم لگاتا ہے کہ وہ جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سمجھے ہرن کی، لیکن وہ آپ کے لیے جائز ہوگا کھانا. جب اس نے ہرن کو پکڑ کر لایا آپ کے لیے لیکن وہ ہرن ابھی مرا نہیں ہے، تو آپ کو اس کو اتنی دیر میں فوراً اس کو ذبح کر دینا پڑے گا، اور تب پھر وہ آپ کے لیے جائز ہوگا. اور اس شکاری کتے کو چھوڑتے وقت آپ کو اللہ اکبر کہہ کر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑنا پڑے گا، جیسے ہم نارمل طور پر ذبح کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے بعد تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. تھوڑی سی باتیں اور اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں گھوڑا جائز ہے کھانا، حلال ہے وہ، لیکن جو جنگلی گدھا ہوتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے کھانا، کیونکہ ایکچولی یہ چیزیں جو ہے وہ سواری کے لیے کام میں آتی ہیں. اور ہاتھی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاموشی ہے، کیونکہ اس زمانے میں وہاں ہاتھی آس پاس نہیں پائے جاتے تھے، لیکن چونکہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں ابھی فی الحال تو کچھ نہیں کہہ سکتے، انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. لیکن بہرحال جو بھی چوپائے ہیں اور جو چارہ کھاتے ہوں، جو کسی دوسرے جانور کا گوشت نہ کھاتے ہوں، تو وہ سب ہمارے لیے حلال اور جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جس کو انڈیکیٹ کر دیا گیا ہو یا بتا دیا گیا ہو کہ یہ ناجائز ہے، اور یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اصل میں، کہ حلال چیزوں کا دائرہ بہت وسیع ہے اور حرام چیزوں کا دائرہ بہت محدود ہے۔ اور اس سے پہلے، یعنی یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے، عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ حلال صرف وہ چیز ہو سکتی ہے جس کے متعلق شریعت میں ثبوت موجود ہوں، جیسے کہ مسلمانوں کے سوال کرنے سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے نا، کہ اس میں صحابہ نے سوال کیا تھا کہ اچھا کیا چیزیں حلال ہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز پرٹیکولر ان کو نام لے کر پتہ چل جائے۔ تب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہر چیز پرٹیکولر نام لے کر پتہ چلے۔ تو بہرحال، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت عظیم احسان ہے اصل میں، جو پہلے کی امتوں کو نہیں تھا یہ سارا، یعنی اتنی فیسلٹی ان کو حاصل نہیں تھی۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں حلال کی ہیں۔ تو شکاری جانوروں میں پرندے بھی شامل ہیں، جیسے باز اور شکرا وغیرہ، آپ کو معلوم ہوگا، یعنی کتا، چیتا، باز، شکرا، جس سے بھی یہ بات سکھائی گئی ہو کہ وہ شکار کو اپنے مالک کے لیے روک رکھے گا، خود اس میں سے کچھ نہیں کھائے گا، وہ ایسے جانور شکار کر کے لانے والے ہوں گے جس کو وہ ہمارے لیے حلال سمجھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑ دو اور ان پر اللہ کا نام لو تو ان کا کیا ہوا شکار کھا لو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم اپنا تیر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ لو، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ ایک اور بھی بات ہمیں حدیث سے پتہ چلی کہ جب تم تیر چھوڑو اور شکار غائب ہو جائے تو جب ملے اسے کھا سکتے ہو، بشرطے کہ وہ سڑ نہ جائے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم شکار پر تیر چھوڑو پھر اس شکار کو ایک یا دو دن کے بعد پاؤ، پھر دیکھو کہ اس پر تمہارے تیر کے علاوہ کوئی اور نشان نہیں، تو اسے کھا سکتے ہو، اور اگر وہ شکار پانی میں گر پڑا ہو تو پھر اسے مت کھاؤ، کیونکہ پھر کیا ہوگا، ہو سکتا وہ زخم لگنے کی وجہ سے سڑ گیا ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کنکر پھینک کر شکار کرنے سے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ ایسا شکار نہ کھایا جائے، یعنی اگر کسی نے پتھر پھینک کر مارا ہو یا کنکر پھینک کر مارا ہو تو ایسے شکار سے آپ نے منع کیا، وہ شکار نہیں کھایا جائے گا۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جسے گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، یہ جو اوپر سے نیچے گر کر مرا ہو، یا جسے کوئی چیز پھینک کر ماری گئی ہو۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کرنا فرض کر دیا، لہٰذا جب تم کسی جاندار کو مارو یا ذبح کرو تو احسن طریقے سے مارو، یعنی اس کو چھری تیز ہو تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اگر سدھائے ہوئے جانور کو، چاہے وہ کتا ہو یا پھر چیتا ہو، یعنی جو جانور ہم کو جس کی اجازت دی گئی ہے، اور پرندوں میں شکرا یا باز ہو، تو اگر آپ نے ان کو اچھی طرح تعلیم دی ہو تو علمونہن مما علمکم اللہ، کہ تم نے جو ان کو سکھایا ہے، جس میں سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے، تو ایسے جانوروں کو اگر تم شکار کرنے کے لیے چھوڑو تو تم ان کا شکار کیا ہوا جانور کھا سکتے ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک طرح سے آسانی ہے اصل میں دیکھا جائے تو، یعنی ہمارے لیے آسانی پرووائڈ کی گئی ہے، اور ہمارے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں جب جنگل میں انسان جاتا ہے تو وہاں پر کوئی چیز نہیں ہوتی اس کی آسانی کے لیے، کیا وہ کھائے کیا پیے، یا پھر اگر اس کے پاس جانور ہو، اس کے شکاری جانور، اور وہ اس کے لیے کوئی جانور پکڑ کر لاتے ہیں اپنے مالک کے لیے، تو پھر ایسے جانور کو بھی کھانا حلال ہے جو تعلیم دیے گئے جانور ہوں۔ تو الحمدللہ اس سے کیا بات پتہ چلی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کو آسان کیا ہے، مشکل نہیں کیا، اور یہ دلیل ہے کہ ہمارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، تو بلا وجہ پھر حرام کی طرف کیوں جایا جائے۔ دوسری اہم بات یہ کہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے خود ساخت اپنے اوپر حرام کر لی ہیں، یا کچھ چیزوں کو ہم نے زبردستی اپنے لیے مکروہ قرار دے دیا ہے، جبکہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو بلا وجہ کی پابندیاں ہم نے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، دین پھر مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اور دین تنگ ہو جاتا ہے ہم پر، اور پھر لوگ اسی لیے اس سے آزادی چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا اتنی پابندیاں تو ہم برداشت نہیں کرتے یا کر سکتے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فراہم کی ہے، تو ہم بھی اس آسانی سے فائدہ اٹھائیں، ہم زبردستی اپنے آپ پر زندگی تنگ نہ کر لیں، اس کو مشکل نہ بنا لیں، اور بلا وجہ کی روک ٹوک، بلا وجہ کی خود ساختہ باتیں، اور اپنی مزاج یا اپنی مرضی کے حساب سے دین کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، یہ چیز انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور آج ہم یہی دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ، میجورٹی جو ہے وہ دین سے دور بھاگتی ہے، میجورٹی، ہم اپنے خود کے خاندان میں دیکھ لیں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ لیں، آپ انٹرنیشنل لیول پر لوگوں کو دیکھیں، زیادہ تر لوگوں کی بھاگ دوڑ کدھر لگی ہوئی ہے، یہ زیادہ تر لوگ کس طرف بھاگ رہے ہیں، وہ دین سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، وہ دین کو اپنے لیے جکڑ بندی یا پھر ایک طرح سے زنجیریں سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے دین کو فالو کیا تو ہمارے پیروں میں زنجیریں پڑ جائیں گی اور پھر ہم اپنی آزادانہ زندگی نہیں گزار سکیں گے، جبکہ الحمدللہ ہمارا دین تو بہت آسان ہے. اور اسپیشلی آپ دیکھیں کہ اسی لیے جو ذبح کیا ہوا جانور کیوں ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے، کیونکہ ذبح کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں کہ اس کے جسم سے پورا خون نکل جاتا ہے، جب آپ اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرتے ہیں تو ایک دل میں سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے جسمانی بھی فائدے ہیں اور روحانی بھی فائدے ہیں. تو کیوں ہمیں کہا گیا کہ جہاں پر بھی تم جاؤ تو پاکیزہ کھانا کھاؤ؟ آپ کو یاد ہوگا سورہ کہف کی تفسیر اگر آپ لوگوں نے سنی ہوگی تو اس میں وہ چند نوجوان تھے، انہوں نے کیا کہا تھا جس کو انہوں نے سکہ دے کر بھیجا، کہا کہ یہ لو سکہ لے جاؤ اور کیا کرے تم میں سے کوئی ایک جا کر کون سا کھانا ڈھونڈے، کوئی بتا سکتا ہے کیا کہا تھا انہوں نے؟ جی ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ پاکیزہ کھانا ڈھونڈ کے لاؤ، تم میں سے جائے کوئی اور ڈھونڈے کہ کہاں پاکیزہ کھانا ملتا ہے، کہاں طیب کھانا ملتا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اتنے سالوں کے اٹھنے کے بعد بھی ان کو کس بات کی فکر تھی اور انہیں کس بات کا خوف تھا کہ کوئی غلط سلط کھانا نہ آ جائے. تو ہم بھی دنیا میں کہیں بھی کسی بھی حصے میں چلے جائیں، ہمارے لیے کوئی قسم کا کھانا جو حرام ہے ہمارے لیے جائز نہیں، اللہ یہ کہ ہم بھوک سے ایسے مجبور ہو جائیں کہ جان جانے کا خطرہ اور خوف ہو، تو اس صورت میں ہمارے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسا جانور جس کو حلال ہی نہ کیا گیا ہو، جس کو حلال طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، یا جو جانور ہمارے لیے حلال ہی نہیں ہے جیسے کہ پگ، تو اس کی چربی ہر چیز حرام ہے ہمارے لیے، یعنی اس کے تیل میں بنا ہوا کھانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یا جن کھانوں میں شراب چھڑکی جاتی ہے وہ کھانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو اس لیے دنیا میں ہم کہیں پر بھی جائیں ہم اپنے کھانے کا خاص خیال رکھیں. مجھے اپنے ایک پرسنل میرے جاننے والے ہیں، بہت کلوز فرینڈ بہن بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے ہمیشہ ان کا ایک واقعہ بہت اچھے سے یاد آتا ہے. وہ لوگ ذکر کر رہے تھے کہ جب وہ لوگ امریکہ میں تھے اور کچھ کام سے کہیں گئے تھے تو پوری فیملی ساتھ میں تھی، اور وہ لوگ اتنا ڈھونڈ رہے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اتنا دور پیدل نکل آئے، دوپہر کا کھانا کھانا تھا ان کو، بھوک بہت زوروں کی لگی تھی، لیکن اس علاقے میں اتفاق سے کہیں پر بھی کوئی حلال ریسٹورینٹ نہیں تھا اور ساری دکانیں بھی بند تھی کہ جیسے کوئی دوسری چیز ہی لے کر کھا لیں، فروٹس وغیرہ، اور بھوک سے برا حال تھا. دور دور تک نہ کوئی دکان تھی اور نہ کوئی ایسا ریسٹورینٹ جہاں پر ان کو حلال چیز ملے، سارے وہ ریسٹورینٹ تھے جہاں پر اسی طرح کی چیزیں ملتی تھیں جو حرام تھیں. وہ کہنے لگی کہ ہم اتنا تھک گئے تھے اور اتنے نڈھال ہو گئے تھے بہت زیادہ، آخر کر ہمیں کوئی ایک شاپ ملی، یہی جو فوڈ اسٹف کی شاپ، وہاں پر فش کا سوپ مل رہا تھا، جو ڈبوں میں پیک ہوتا ہے فش کا سوپ، وہ بھی کوئی ایسی فش تھی جو کہ آلریڈی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، اسٹار فش یا پتہ نہیں کون سی فش تھی، تو اس کا سوپ مل رہا تھا. تو انہوں نے کہا ہم نے اسی، یعنی جو ہم بقالہ کہتے ہیں سعودی عرب میں فوڈ اسٹور جو بھی ہوتا ہے اس کو، وہاں وہ کہنے لگے کہ جس شاپ پر ہم رکھے تھے وہاں پر وہ ہم کو بند ڈبوں میں، پیک ڈبوں میں وہ سوپ ملا جو کہ بہت ہی زیادہ، یعنی بالکل کھانے کے قابل نہیں تھا، پینے کے قابل نہیں تھا. ہم نے وہیں سے کچھ بریڈ لی اور اس میں ڈبو ڈبو کر وہ کھایا، تو اس وقت ہم کو وہی بہت اچھا لگ رہا تھا. بعد میں کہنے لگے اس کو، اس سوپ کو بعد میں چکھے تو پتہ چلا کہ کتنا، یعنی اس کا ٹیسٹ بالکل اچھا نہیں تھا، لیکن اس وقت چونکہ بھوک سے بہت برا حال تھا تو وہی بہت اچھا لگا. تو آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ حلال فوڈ ہی ڈھونڈ کر کھائیں چاہے وہ کتنی بھی تکلیف میں ہو. ہمیں بھی الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم کو اپنی روح کو، اپنے جسم کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہو، کیونکہ حلال رزق اور طیبات، طیب چیزیں، یہ انسان کی روح پر اور اس کے جسم پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں اور اس کا اثر بعد میں نسلوں تک رہتا ہے. تو اصل میں یہی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ پاک چیزیں کھانے کا اثر، حلال کھانے کا اثر آپ کے جسم پر دیر پا ہوتا ہے، لہذا اس کا بہت خیال رکھا جائے، کوشش کی جائے کہ ہم پاکیزہ کھانے کھائیں اور حلال کھانے کھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے الحمدللہ. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خاص یہ بات یہاں بتائی گئی ہے، جو علماء نے لکھا ہے کہ عالم کی فضیلت بتائی گئی یہاں پر، یعنی جس کو تم نے علم دیا ہو، علم سے آراستہ کیا ہو، یا جس کو تم نے سکھایا ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم انسان کو کس طرح سے عروج عطا کرتی ہے، کس طرح سے ترقی دیتی ہے، کس طرح سے اس کے درجات بلند کرتی ہے. تو چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، ایون جانوروں کو بھی جن کو سدھایا جائے، جن کو تعلیم دی جائے، جن کو سکھایا جائے، ان کی فضیلت یہاں ہمیں پتہ چل رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ انسان کی کتنی فضیلت ہوگی جب اس کو علم سے آراستہ کیا جائے، اور ویسے بھی علم انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے، علم انسان کے درجات بلند کرتا ہے، علم انسان کو عزت دیتا ہے. اب دیکھیں ہمیں بہت مشہور جملہ ملتا ہے نا، پتہ نہیں کس کا جملہ ہے، اس لیے میں نام نہیں لوں گی، لیکن دولت تو انسان کے ہاتھ سے کبھی بھی جا سکتی ہے اور کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن علم انسان سے نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ وہ چوری ہو سکتا ہے، لہٰذا کس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے؟ علم کی. اور جیسے جیسے ہم علم حاصل کرتے جائیں گے، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ بس تم اس کو سکھا دو، ہم کو سکھاتے رہنا ہے اور ہمیں خود بھی سیکھتے چلے جانا ہے. اور جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ، علم والے ہیں جن کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند رکھا ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درجات بلند ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری کوئی اہمیت، کوئی وقت ہو، تو اس کے لیے پھر ہم کو علم کے حصول کے لیے ہمیشہ جدوجہد اور کوشش کرتے رہنی چاہیے، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی دے آپ کو اور مزید آپ کو آگے بڑھائے. تو بہرحال تعلیم انسان کو آگہی دیتی ہے، اس کو شعور دیتی ہے. علم یعلم تعلیم، تعلیم کہتے کس کو ہیں؟ آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کوئی چیز حاصل کر لینا، لیکن تعلیم کا مطلب ہوتا ہے جیسے کبھی آپ نے وہ بوند بوند برستی بارش دیکھی جو کئی دن تک برستی رہتی ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے ویسی بارش سے جو بوند بوند برستی رہتی ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جو بارش بوند بوند برستی ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو بارش بالکل بہت تیز برس کر بند ہو جاتی ہے، جی بوند بوند برستی رہتی ہے، تو کہتے ہیں کہ بوند بوند سے سمندر، قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے، اور ایک فائدہ کیا ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ، جو بارش بوند بوند برستی ہے اور کئی دن تک برستی ہے، تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اندر تک کو سیراب کر دیتی ہے، یعنی کئی دن تک زمین پھر سیراب رہتی ہے. اب دیکھیں، جو بارش تھوڑی دیر برس کر بند ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کتنی گرمی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اندر تک نہیں پہنچتی، ٹھنڈک اندر تک نہیں جاتی، لہٰذا جو زمین کی بھاپ ہے وہ نکل کر واپس باہر آتی ہے، پھر ہمیں مزید گرمی ہونے لگتی ہے بارش ختم ہوتے ہی. لیکن جو بارش قطرہ قطرہ زمین کو سیراب کرتی ہے، تو وہ اس کے اندر تک، اس کے یعنی سینے تک پہنچ جاتی ہے وہ بوند بوند بارش، اور اس کے سینے کو یعنی اندر تک کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. تو اس لیے جو علم ہے، ہمیں کیسے اپنے اندر اتارنا ہے، اس علم کو ہمیں تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے، تعلیم جو ہم کو حاصل کرنی ہے، اور وہ تعلیم ایسی ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا اپنے اندر اتارا جائے، تھوڑا تھوڑا اپنے اندر جذب کیا جائے، لیکن لانگ ٹرم تک. شارٹ ٹرم چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی اتنا جتنا آپ کو لانگ ٹرم چیزیں فائدہ دے گی. تو اسی لیے اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے ہی رکھیں، جی جو سرایت کر جاتی ہے ماشاءاللہ، جو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اس پانی کو، اس بوند بوند کو اپنے اندر جذب کرتی ہے. تو آپ بھی جب ایسے تعلیم کو اپنے اندر جذب کرتے چلے جائیں گے، جو آپ کے اندر تک اتر جائے گی، آپ دیکھیں وہ آپ کے دل کی دنیا، آپ کی ظاہری دنیا سب کو بدل کر رکھ دے گی، یعنی آپ کو ویو ہی نیا نظر آئے گا سبحان اللہ. یعنی آپ جس نظر سے پھر دنیا دیکھیں گے، وہ دنیا آپ کو خوبصورت ہی نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس وحی کا علم ہوگا، آپ کے پاس آگہی ہوگی، آپ کے پاس شعور ہوگا، اور آپ اچھے اور برے کا فرق سمجھ سکیں گے، آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کے اندر ایک حکمت آتی چلی جائے گی، آپ کے اندر ایک دانائی آتی چلی جائے گی کہ فیصلہ کرنے کی قوت، بر وقت فیصلہ کرنے کی، صحیح فیصلہ کرنے کی قوت آپ کے اندر آتی جائیں گی، آپ کے اندر قوت ارادی پیدا ہوگی کہ کسی بھی کام کو کرنے کی ہمت، کسی بھی کام کو کرنے کی طاقت، کیونکہ یہ علم انسان کو بہت زیادہ آگہی اور شعور دیتا ہے. لیکن کون سا علم؟ ایسا ادھر سے ادھر سے حاصل کیا وہ علم نہیں، بلکہ باقاعدہ وہ علم جو آپ کو سیراب کر دے، جو آپ کو اندر تک، آپ کے اندر ٹھنڈک پیدا کر دے، ٹھنڈک اتار دے آپ کے سینوں میں. اور اس لیے ہم کیوں دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، کہ اے اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، اے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر عطا کر دے، تاکہ میں اس چیز کو حاصل کر سکوں، اس کا فائدہ خود بھی حاصل کروں اور دوسروں کو بھی دوں. سبحان اللہ. تو یہاں پر تعلیم کی بات آئی ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا کہ جن کو تم نے سکھایا ہو، علم تم من الجوار مقلبین تو علمونہن، تو علمونہن علم یعلم تعلیم، کہ وہ علم جو آپ نے کسی مشکل کے ساتھ دھیرے دھیرے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ حاصل کیا ہو، یعنی جو جذبات میں آیا ہوا فیصلہ نہیں تھا کہ تھوڑی دیر بس لے لیا، جذبات میں آ کر بہت سارے اپنے آپ سے بھی وعدے کر لیے اور اللہ تعالیٰ سے بھی وعدے کر لیے اور پھر اس کے بعد ختم، ٹائیں ٹائیں فش، نہیں، بلکہ ایسا علم جو آپ کو اندر تک سیراب کر دے، جو آپ کے اندر استقامت پیدا کرے، جو آپ کے اندر ڈٹرمینیشن پیدا کرے، حالات سے نپٹنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرے، آپ کو ڈٹے رہنے والا بنائے، منہ پھیر کر بھاگ جانے والا نہ بنائے، مشکلات آئیں تو اس کے اوپر اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. تو یہ اصل میں یہ علم انسان کو اپنے اندر ایک طرح سے طاقت عطا کرتا ہے. تو ہم ایسے علم کی طرف آئیں. اور علم والے اور علم حاصل نہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم دے جو نافع علم ہو، جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ مند ہو، جو ہمیں اپنے رب سے قریب کر دے، جو ہمارے اندر خشیت پیدا کرے، جو ہمیں عاجزی عطا کرے، جو ہمیں غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے، ایسا علم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ تو اس کے لیے ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آج ہم ایک ہی آیت لینے والے تھے۔ میں آپ لوگوں کے مائک ابھی کھولوں گی، اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔